واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
تفسير واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء واضرب لهم مثل الحياة الدنيا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دنیا کی زندگی کی حقیقت مثال سے سمجھائیں واضرب ضربا سے ہے اور دربن مارنا بھی آتا ہے اور دینا بھی تو کیا مارو کیا دو مثال دو اور مثال کیا ہوتا ہے مسئلہ کہ کسی چیز کی مانند کوئی دوسری چیز ہے نا مثل اس جیسا ہی تو ودرب لہم اور ان کو دو, تو ہم سے مراد کون ہے؟ تمام لوگوں کو. اس زمانے میں کافر تھے جو مکہ میں رہتے تھے اور مسلمان بھی, یعنی گویا کہ وہ لوگ جو کہ غافل ہیں, خاص طور پر وہ لوگ مراد ہیں جو کہ قرآن کی بات اور پیغمبر کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. ہم کی ضمیر ان لوگوں کے لیے آئی ہے کہ ان لوگوں کو مثال دیجئے, ان کو مثال دے کر یہ بات سمجھائیے. کیا اور مثال کس کی دینی ہے؟ الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی. تو کیا مطلب ہے کہ یہ کیوں قرآن اور پیغمبر کی بات نہیں مانتے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت میں یہ اندھے ہو رہے ہیں نا. تو دنیا کی جتنی چیزیں بھی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کو دنیا کی زندگی کی مثال دے کر سمجھاؤ. تو دنیا کی زندگی کی مثال قرآن نے کیا دی؟ کمائن, جیسے کہ پانی ہے. دنیا کی زندگی مثل ہے پانی کے, کمائن گویا کہ پانی, جیسے کہ پانی. انزلناہ من السماء, ہم نے اس کو نازل کیا آسمان سے. فاختلط بہ نبات الارض, اور زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی. اب آپ دیکھیں یہاں پر جو ورب استعمال ہوا ہے وہ ہے فاختلط, اور آپ دیکھیں کہ خلط اور اختلط اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر ایک بیج لگایا جاتا ہے نا, چھوٹی سی پنیری ہوتی ہے, لیکن جب جو ہی وہ نکلنا شروع ہوتا ہے, بیج اگنا شروع ہوتا ہے, تو ایک تو جڑیں زمین میں پھیلتی ہیں اور کتنی کتنی لمبی, کتنی کتنی دور تر, اور اوپر جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نکلتے ہیں, اور اس کے جو پودے ہیں, تنے ہیں, پتے ہیں, پھول ہیں, اور سب آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے اندر چلے جاتے ہیں. کہ مثلا آپ دیکھیں آج کل موسم ہے لگانے کا, پھول اور سبزیاں اور پودے اور سب چیزیں, باہر کا موسم ہے عروج پر, آپ پودینہ ہی ایک لگا دیں تھوڑا سا, کس طرح پودینہ پھیلتا ہے اور پوری کیاری کو جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. جب تک کہ آپ اس کے اندر تھوڑی سی کچھ وہ نہ لگا دیں, آڑ یا باڑھ, تو پودینہ سب چیزوں میں پھیل جائے گا. تو یہاں پہ بھی کیا مکتب ہے؟ فاختلط بہ نبات الارض, کہ اس پانی کے ذریعے سے زمین کی پود جو تھی, فاختلط خوب گھنی ہو گئی, خوب جو تھی وہ اپج گئی اور خوب آپس میں گتھم گتھا ہو گئی. تو یہاں پہ فاختلط کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ کہ خوب اس کو عروج ملا, خوب سبزہ ہوا, خوب بہار آئی, خوب وہ پھیلی. اور پھر کیا ہوا کہ یہاں پہ نبات الارضی استعمال کیا گیا ہے, اور نبات میں جو ہے وہ تمام چیزیں ہیں جو زمین پر پیدا ہوتی ہیں, نباتات ہیں, اور خاص طور پر یہاں پہ بارش کا ذکر کیا گیا ہے, کمائن پانی. اور آپ دیکھیں ایک پانی آپ دیتے ہیں اور ایک آسمانی بارش ہوتا ہے, آسمانی بارش ہے, آسمانی پانی ہے. اور اپنے ہم جو پانی دیتے ہیں اس کی نسبت جو قدرتی پانی ہے نا وہ زیادہ رنگ لاتا ہے, پودوں کو دھو دیتا ہے, پودے سرسبز ہو جاتے ہیں, ان پر ایک رونق آ جاتی ہے, اور ان میں زیادہ حسن اور چمک بھی پیدا ہوتی ہے, اور زیادہ وہ تیزی سے پھلتے پھولتے بھی ہیں. بارش کا ایک جھپکا بھی, چند پانی کے قطرے بھی زمین کی زرخیزی اور باغ کی لہلہاہٹ اور اس کی ترقی کی جو ہے نا ایک طرح سے ضمانت ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کی حقیقت ایسے ہی ہے جیسے کہ پانی, ہم نے آسمان سے اس کو نازل کیا اور زمین کی پود جو تھی وہ خوب ہری بھری ہوئی, خوب گھنی ہوئی, خوب آپس میں گتھم گتھا ہوئی. تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ زمین, پانی, پودوں کی مثال دے رہے ہیں, اس کی زرخیزی کی مثال دے رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. فَأَصْبَحَ پھر ہو گئی, حشیمن چورا چورا, کہ وہی پودے جو فختلا تھے, جو خوب گتھم گتھا تھے اور خوب گھنے تھے, خوبصورت تھے, خوب پھیلے ہوئے تھے, خوب گنجان تھی وہ پودے, اب وہی پودے جو سرسبز تر و تازہ تھے اب وہ ہو گئے, ان کی حالت ہی بدل گئی. فاسبہ حالت بدل گئی, حشیمن ریزہ ریزہ ہو گئے, چورا چورا ہو گئے. बिल्कुल ही भूस बनकर रह गए, हशीमन भूस बन गए। तजरूहु रियाह के हवाएं उसे उड़ाए लिए फिरती हैं। अब तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यही हाल दुनिया का है, आज बड़ी हरी भरी नजर आती है, बड़ी रौनकें हैं, बड़ी जीनतें हैं, बड़ी खूबसूरती है। अब आप देख लें कि दुनिया की जिंदगी जो है इसमें क्या है, लहो लब है, तफाखुर है, तकासुर है, अल्हाक मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिल, कल्ला सौफ़ तालमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। सूरत तकासुर में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हासिल होने वाली दुनिया जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसने तुम्हें गफलत में डाल दिया है, और यहां तक कि तुम लबे गौर तक पहुंच जाते हो, कब्र में चले जाते हो और एहसास नहीं होता ना, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, इन करीब जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। तो हम सब की गफलत की जिंदगी पर पानी के छींटे देती हैं ये आयतें, और हमें क्या बताती हैं कि ये जो दुनिया में ऐश है, ये इशरत है, ये साजो सरो सामान है, सिनेमा है, थिएटर है, कार और कोठी है, माल और जायदाद है, रुपया बैंक बैलेंस है, ये ओहदे और मनासिब है, ये जो भी कुर्सियां हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान तेरी नजरों में इसके सिवा और कोई चीज नजर ही नहीं आती, तेरी नजरों में और किसी की कदर ही नहीं है, किसी चीज की कदर ही नहीं है, तो तू किसी और इससे बेहतर चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं करता, तुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि इससे भी बेहतर कोई चीज है। तो मत भूल कि ये दुनिया की जिंदगी, दुनिया का तमाम साजो सामान, तमाम दौलत, जितनी भी बेहतर से बेहतर और खूबसूरत से खूबसूरत चीज का मैं और आप तसव्वुर कर सकते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ये सब ऐसे ही हैं जैसे कि बज़ाहिर नजर आता है कि सब्जा है, लेकिन सब्जा तुम्हें नजर आता है, तूड़ी को तुम भूल जाते हो, भूस को भूल जाते हो, ये जो हरे पत्ते तुम्हें नजर आते हैं ये जर्द पत्ते तुम भूल जाते हो। मैं लहलहाती शाख को समझा था जिंदगी, पत्ता गिरा दर से फना दे गया मुझे, साजे हस्ती की सदा गौर से सुन, क्यों है ये शोर भपा गौर से सुन, दिन के हंगामों को बेकार न जान, शब के पर्दों में है क्या गौर से सुन, चढ़ते सूरज की अदा को पहचान, डूबते दिन की निदा गौर से सुन। और शायर ने इसी चीज को इस तरह से भी ये कहा है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो हबाब जो है ये किसे कहते हैं, बुलबुले को कहते हैं, पानी का बुलबुला, कि हमारी हैसियत ऐसी है जैसे कि पानी का बुलबुला, और बुलबुला थोड़ी देर में मिट जाता है ना। तो ये है इंसान की जिंदगी की हैसियत के जो है वो आप देखें कि हकीर सा पानी का नुतफा, वो इंसान उससे फिर जीता जागता इंसान निकलता है, और फिर आप देखें कि मियां बीवी से बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों से फिर पोते पोतियां, नवासे नवासियां, फिर पूरा एक बड़ा खानदान बन जाता है। तो एक हकीर सा पानी का नुतफा, एक तरफ हकीर सा छोटा सा बीज बाग लहलाता हुआ, दूसरी तरफ हकीर सा पानी का नुतफा और खानदान है जिसमें इंसान कहता है कि ये मेरा माल, मेरी औलाद और मेरा पोते पोतियां नवासे नवासियां, और इंसान उसको देख देख कर जीता है, खुश होता है। तो बात माल की हो या बात औलाद की हो, बात कुर्सी की हो, बात दौलत की हो, बात ऐशो इशरत की हो या घरों की हो, ये तमाम चीजें क्या हैं, ये दुनिया की जिंदगी है। और दुनिया की जिंदगी क्या है, गोया के पानी, बारिश बरसी, जमीन से सब्जा उगा और वो थोड़ा कुछ देर बहार के रहते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मुरझा जाता है। और अपने आप को देखें, हमारे ऊपर भी कुछ देर जवानी गए, फिर बुढ़ापा आ गया, कुछ दिन जिंदगी गए, फिर मौत आ गई। तो ये सारी चीजें हैं, फअसबहा हशीमन तजरूर रिया, वही नबातात भूस बनकर रुक गई, भूस बनकर रह गई जिसे हवाएं उड़ाती लिए फिरती हैं। वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन मुक्तदिरा, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। इसका क्या मतलब है, इस आयत से, इस मिसाल से उसूल ये निकलता है, खुलासा ये है, खुलासा ये है कि वो जिंदगी भी बचता है और मौत भी। وہ عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی، اس کے حکم سے بہاریں بھی آتی ہیں اور خزاں بھی۔ آج اگر کسی کو عیش اور خوشحالی میسر ہے تو وہ مت بھولے کہ یہ حالت اس کی لازوال نہیں ہے، اس کو زوال ہے۔ جس خدا کے حکم سے عیش و عشرت، کرسی، دولت، زندگی، صحت، آنکھیں، جسم کے اعضاء ملے ہیں، اسی خدا کے حکم سے یہ چیزیں چھین بھی سکتی ہیں۔ کرسی ہمیشہ کسی کی نہیں رہتی، دولت کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، زندگی کبھی ہمیشہ کسی کو مل کر نہیں رہتی۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے اس کو فنا ہو جانا ہے۔ کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ حقیقت یہاں پر ہم سب کو جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ جس زندگی پر، جس دنیا پر ریجے ہوئے ہیں، وہ ان کی سرداریاں، وہ ان کی جو کھیتیاں تھیں، وہ ان کی جو جائیداد تھی، ان کا جو گھر تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کبھی خزاں ہی نہیں آئے گی، ان کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی، ان کو بتا دو کہ یہ بہار چند روزہ ہے۔ بارش نے وقتی طور پر رونق پیدا کر دی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب اس پر خاک اٹھتی بھی نظر آئے گی۔ اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، جس نے جس طرح بہار دکھائی اسی طرح وہ خزاں بھی دکھائے گا۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ فَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یہاں عمل کے لیے یہ اصول ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے قد پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنی کھیتی پر، اپنی کرسی پر، اپنے حسن پر، جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں اس پر جو ہے نا فخر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو دنیا کی ہر جاندار اور بے جان چیز، جس میں نباتات بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو نا زوال حاصل ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر ایک کا عروج رک جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچے کچھ عرصہ بڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر ان کا قد و قامت، پھر ان کا جو ہے وہ بڑھنا، ان کا خوبصورت بننا، ان کا نکھرنا، ان کا نشو نما پانا، یہ سب جو ہے وہ رک جاتا ہے، پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، انحطاط۔ تو کتنی عمدہ سے عمدہ کھانا کیوں نہ کھائے، پھر انسان جو ہے وہ زوال کی طرف جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے اور فنا ہے، اور تمہیں بھی فنا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے خوشیاں دی وہ غم بھی دے سکتا ہے، جو صحت دیتا ہے وہ بیماری بھی دے سکتا ہے۔ تو تم کس چیز پر اپنے آپ کو بہت سمجھنے لگے؟ تو اہل مکہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہمارے لیے بھی یہاں پہ یہ اصول کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، تو میں اور آپ پھر اللہ کے جو ہے وہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، بے شک اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا۔ مال اور بیٹے، یہ مال اور اولاد زینت الحیات دنیا، محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ایک ہنگامی آرائش ہیں۔ بل باقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر زیادہ اچھی ہیں، بہترین ہیں، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، ثوابن ثواب کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے، ثوابن نتیجے کے لحاظ سے، وہ خیر عملا، اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، خیر اور بہترین ہیں، عملا امید کے لحاظ سے۔ اب آپ دیکھیے کہ عربوں میں چونکہ خاندانی اور قبائلی سسٹم تھا، اور قبائلی سسٹم کا انحصار جو ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ خاندان پر، اولاد پر، اور قبائلی عصبیت بھی ان کے ہاں بڑی پائی جاتی تھی۔ اور ان کے ہاں بڑائیوں میں سے ایک بڑی بڑائی کیا تھی کہ مال کے ساتھ ساتھ وہ اولاد کی کثرت پر بڑا فخر کرتے تھے، اور اپنی محفلوں میں جب بیٹھتے، اپنی مجلسوں میں جب بیٹھتے، تو کثرت اولاد کا خاص طور پر ذکر کرتے تھے۔ जैसे कुरान में आता है ना कि इनके बारे में आप पिछली 30वें पारे 29वें पारे की सूरतें पढ़ें, अना अक्सर मिनका माल वा अज़्ज़ु नफरा, तो कहते थे कि हम माल और औलाद में से ज्यादा जो है वो इज्जत रखते हैं, हमारी ज्यादा एक जो है वो हैसियत है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि माल भी और औलाद भी ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। अब आप देखिए कि यहाँ पे पहले माल का जिक्र आया और फिर औलाद का जिक्र आया, है ना। तो अगर अल्लाह ताला खाली माल ही कह देते तो औलाद भी तो माल ही है ना, औलाद भी तो माल ही है ना। तो दुनिया में इंसान जिन चीजों से मोहब्बत करता है उनमें ज्यादातर नुमाया चीज उसका माल है, और माल की मोहब्बत की वजह से आपस में बहुत करीबी रिश्ते जो है ना वो खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भाई भाई को कत्ल कर देता है। अभी मैं कल परसों एक वाकया सुन रही थी कि जायदाद के झगड़े की वजह से भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, है ना, जायदाद का झगड़ा, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, जायदाद वही रह गई और जो झगड़ा कर रहे थे कि ज्यादा चाहिए वो दुनिया से चले गए, है ना। तो इंसान जो है वो माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, और यहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास तौर पर कहा कि बात माल की हो और बात औलाद की हो, तो दोनों चीजें ऐसी हैं कि जीनतुल हयात दुनिया, कि दुनिया की जिंदगी की जीनत है। अब आप देखिए जैसे सूरत हदीद में भी अल्लाह ताला एक मिसाल देते हैं, आप पढ़ सकें तो आप जरूर पढ़िएगा, आयत नंबर 20 है उसकी, अल्लाह ताला कहते हैं याद रखो दुनिया की जिंदगी खेल कूद आराइशो जिबाइश बाहमी तफाखुर और माल औलाद में एक दूसरे से मुसाबकत की मिसाल इसी तरह है। वहां पे आप देखें क्या कहा, दुनिया की जिंदगी को लयबन खेल, लहव, लहव कहते हैं हर वो चीज, हर बेमानी चीज के जिसमें इंसान इतना मसरूफ हो जाए कि असल चीज को भूल जाए, गैर अहम चीज को लहव कहते हैं ना, जिसमें जो है वो अफसाने कहानियां नावल ऐसी महफिलें भी आती हैं जो जिसका कोई मकसद नहीं होता, ऐसी गुफ्तगू ऐसी दोस्तियां ये सब चीजें आती हैं, जीनत, फिर वही ब्यूटी और तफाखुर फखर करना, और फखर नहीं कहा तफाखुर, इसका मतलब है कुछ लोग आपस में फखर कर रहे हैं, एक भी कर रही है दूसरी भी कर रही है, और औरतों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, शेख ही बिगाड़ना, और जहां औरतें बैठेंगी कितनी ही गुर्बत क्यों ना हो कितने ही मसाइल क्यों ना हो हर तरह से ये साबित करना चाहेंगी कि मेरी औलाद तेरी औलाद से अच्छी और मेरा घर तेरे घर से अच्छा, मेरे कपड़े मेरा जेवर मेरी गाड़ी मेरा शौहर, और घर में बेशक भूख नाच रही हो, घर में बच्चे कितने ही बदतमीज क्यों ना हो कितने ही मसाइल क्यों ना हो, बाहर कभी हार कर औरतें नहीं आती, है ना। तफाखुर ये बीमारी है औरतों के अंदर पाई जाती, सूरत तकासुर में भी यही मजमून है, अलहाक मुत्तकासुर, और मुफस्सरीन उसके तीन मानी बताते हैं वहां पर तकासुर के, कहते हैं एक तो ज्यादा से ज्यादा हासिल करना, दूसरा हासिल करने में दूसरे से सबकत ले जाना, तीसरा फिर जो हासिल कर लिया उससे फखर जताना, उसको तकासुर कहते हैं। ये तीन तीन चीजें पाई जाती हैं, तो तफाखुर भी इसी तरह से है। बैनकुम आपस में, व तकासुर फिर आ गया, ये तीनों मानी देख ले, फिल औलाद फिल अम्वाल वल औलाद, वहां पे भी माल और औलाद का जिक्र है, मसल गईसिन गोया के बारिश, आज अबल कुफारा के काफरों के दिलों को मोह ले, नबात हो उसकी जो है वो फसलें वगैरह, सुम्मा यही जू फतराहु मुस्फरन, फिर तुम देखते हो कि वही जर्द हो गई और फिर वो हो गई चूरा चूरा, वहां पे हुतामा जो है उसका लफ्ज जो है वो आया है। तो गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात बताना चाहते हैं कि माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है, ये हंगामी जो आराइश है, महज ये दुनिया की जिंदगी का माल है, जो बाकी रहेगा वो क्या है, वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका, तो बाकी कौन सा रहेगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी, अस सालिहात जो सुलहुन से है नेकियां हैं, خیرن یہ زیادہ بہتر ہیں عند ربک تیرے رب کے نزدیک، ثواباً نتیجے کے لحاظ سے بھی اور اچھی امید کے لحاظ سے بھی. اچھا یہاں پہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بھی مال اور اولاد ہے کیا یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گی؟ تو اس سلسلے میں ہمیں جو بات یاد رکھنی ہے، مال اور اولاد ہمارے کام آئے گی اگر وہ جو ہے وہ باقیات الصالحات میں شامل ہوتی ہے، اور اگر وہ باقیات الصالحات میں شامل نہیں ہوتی پھر ہمارے کام نہیں آئے گی. تو باقیات الصالحات جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو باقیات جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے باقی رہنے والی کو کہتے ہیں، اور صالحات کہتے ہیں نیکیوں کو. اور ان میں کون کون سی نیکیاں شامل ہیں؟ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقیات الصالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو. پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں، آپ نے فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو آپ نے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ جملے بتائے اور یہ دعا جو ہے وہ بتائی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک جگہ صحیح مسلم کی روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، سارے جہان سے زیادہ عزیز ہے. تو یہ زبانی ذکر کرنا اور یہ عملی ذکر کرنا، یہ قلبی ذکر کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ باقیات الصالحات ہے. تو اصل میں آپ سبحان اللہ میں بھی کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ میں اللہ کی تعریف حمد بیان کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ میں اللہ کی توحید معبودیت، یعنی اللہ معبود ہے اور آپ اس کے بندے ہیں، آپ اقرار کر رہے ہیں اپنی عبدیت کا اور اللہ کے معبود ہونے کا. تو اور ساتھ ہی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، مجھے بس اسی کی بندگی کرنی ہے اور کسی کے نہیں، آپ اس کا بھی اقرار کرتے ہیں. اور ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کہ میں کوئی نیکی کر نہیں سکتی جب تک کہ اللہ مجھے توفیق نہ دے، میں بدی سے بچ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ مجھے بچا نہ لے. تو اسی لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ 99 بیماری اور تکلیف کے جو چیپٹر ہیں نا ان کو ختم کر دیتا ہے. 99 کسی کے پاس بیماری اور تکلیف کے اگر چیپٹر ہیں نا تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ ان کو ختم کر دیتا ہے. جن میں سب سے کم درجے کی تکلیف ہم ہے. ہم کیا ہوتا ہے؟ فکر، فکر و غم کو ہم کہتے ہیں نا. تو یہ اس کے معنی ہیں. تو پھر ہمیں والباقیات الصالحات کے ایک معنی تو ذکر کے پتا چلے، یہ مختلف اس طرح کے کلمات. دوسرے اس کے معنی جو ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس اکرمہ مجاہد نے کہا رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے یہی کلمات پڑھنا ہے، یعنی وہ یہ جو اوپر میں نے بتایا نا وہ کہتے ہیں یہی کلمات پڑھیں. لیکن سعید بن جبیر، مسروق اور ابراہیم رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد پانچ وقت کی نمازیں ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس سے مراد کہتے ہیں ایک اور اپنے قول میں کہ اعمال صالح ہیں، پانچوں نمازیں بھی اور دوسرے نیک اعمال بھی. تو پھر ہمیں جو ہے وہ باقیات الصالحات سے جو ہے وہ کیا پتا چلتا ہے کہ ذکر اذکار بھی، تسبیح اور تحلیل بھی، اور پھر فرائض بھی. نمازیں کیا ہیں؟ فرائض ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھیتی دو قسم کی ہوتی ہے، کھیتی دو قسم کی ہوتی ہے، دنیا کی کھیتی تو مال اور اولاد ہے، آخرت کی کھیتی ہے باقیات الصالحات. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا باقیات الصالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہیں، کہ اعمال صالح کی قبولیت ہی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر کسی کی نیت اور ارادہ ہی فاسد ہو، خراب ہو، تو پھر باقیات الصالحات اس کو مل ہی نہیں سکتے، ہے نا. اسی طرح حضرت عبید ابن عمر نے فرمایا کہ باقیات الصالحات نیک لڑکیاں ہیں، کہ وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہے. اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چمٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں, تو اللہ تعالیٰ سے اور فریاد کی کہ یا اللہ, انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا اور ہماری طبیعت میں محنت اٹھائی, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر کے اس کو بخش دیا. نیکوکاروں کی سفارش بھی, اور پھر اصل بات کیا ہے کہ بچیوں کی انہوں نے نیک اور اچھی تربیت کی. تو یہاں پہ اگر ساری بات کو ہم سمیٹ لیں, خلاصہ بات کا پھر کیا پتا چلتا ہے کہ باقیات و صالحات سے مراد نماز, ذکر و اذکار, تحمید, تسبیح, تکبیر, تحلیل اور اعمال خیر, ہے نا, تمام وہ نیکیاں شامل ہیں جن میں فرائض, واجبات, سنن, نفل نیک نیتی سے جو ہے وہ ادا کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر, ایک مومن پر جو بھی فرائض جو ہیں وہ عائد کیے ہیں, وہ سب کے سب جو ہیں وہ باقیات الصالحات کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں, کہ ایسی نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں, اور نیکیاں وہی باقی رہیں گی, اعمال وہی باقی رہیں گے جو صالح بھی ہوں اور جن کے اندر نیت بھی ہو صحیح اور اخلاص بھی جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہو. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں اعمال صالح کتنے ہیں, کیونکہ بغیر اعمال صالح کے کوئی چیز بھی ہمارے جو ہے وہ کام آنے والی نہیں ہے. اور ہمیں صدقہ جاریہ کی فکر کرنی چاہیے, تو باقیات الصالحات صدقہ جاریہ, ایسی نیکیاں جو جاری رہیں, کیونکہ انسان مرتا ہے نا, انسان ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو ہے وہ اچھے اور برے کام جو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس کا عمل کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, لیکن اچھے اور برے کام جو دنیا میں وہ چھوڑ گیا وہ اس کے لیے جاری رہتے ہیں. اگر وہ دنیا میں کوئی برا فیشن, بری کوئی رسم, برا کوئی رواج پبلک میں انٹروڈیوس کروا گیا, وہ مر بھی جائے گا لیکن اس کا گناہ نہیں مرے گا, اس کے اعمال نامے میں گناہ درج ہوتے رہیں گے جتنے لوگ کرتے رہیں گے, ہے نا. مثلا یہ بھی میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں, جیسے عورتوں کے اندر چغلی کی, غیبت کی بہت عادت ہے, ہے نا, اور چغلی اور غیبت سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ گھر اجڑ جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, قتل ہو جاتے ہیں بعض اوقات, کہ کچھ لوگ لگائی بجھائی کا, چگلی لگائی بجھائی کرنا, ادھر کی سننا ادھر لگانا, تو گھر جو ہے وہ بچھڑ جاتے ہیں, لوگ میاں بیوی آپس میں دور ہوئے, طلاق یا خلا. اب دیکھیں کہ وہ تو چلا گیا دنیا سے جس نے لگائی بجھائی کر کے طلاق دلائی تھی, اب بیوی کہیں اور ہے, شوہر کہیں حرام کام میں مبتلا ہو رہا ہے, بچے سوسائٹی میں رول رہے ہیں, کتنے گھر برباد ہوئے, جتنے بچے ہیں اتنے ہی گھر. تو وہ اپنے اعمال نامے میں کیا چھوڑ کر گیا, دنیا سے چلا بھی گیا, اس کا رجسٹر تو بند نہیں ہوا نا. تو اسی طرح جو ہے وہ برے اعمال کے لحاظ سے جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم برے اعمال تو نہیں ایسے کرتے جو ہمارے, ہم مر بھی جائیں لیکن وہ جاری رہیں گے نا. کسی کو غلط بات بتا دی, غلط رہنمائی کر دی, کسی کو بہکا دیا, کسی کو اغوا کر دیا. اچھا, باقیات الصالحات میں مثلا آپ کسی کو ایک اچھی بات بتا دیں, ایک اچھی بات بتا دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تیرے ذریعے ایک شخص کا ہدایت پا جانا دنیا و مافیا سے بہتر ہے. ایک شخص آپ سے ہدایت پا جائے, جو کچھ دنیا ہے اور اس کے اندر ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے. تو دنیا و مافیہ, جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے وہ بہتر ہے. سو ایک حدیث میں آتا ہے, سو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, سو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ کوئی آپ کے ذریعے ہدایت پا جائے. تو باقیات الصالحات میں کیا ہے کہ نیکیوں کو پھیلائیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. آپ ماشاءاللہ 15 پارے آپ کے ہو گئے, اور آپ نے 15 پاروں میں جو ہے آپ کے دلوں میں سمندر محفوظ ہے, ہے نا, خزانے ہیں اب آپ کے پاس قرآن کی آیات کے, حدیث کے, واقعات کے, اور آپ جو کچھ سنیں آپ اس کو اوروں کو بتاتے جائیں. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک عورت کہہ رہی تھی کہ فلاں کے پاس ایک ریسپی ہے, وہ کسی کو نہیں دیتی نا. میں سوچ رہی تھی اس بات سے کہ ویسے عورتیں کتنی کنجوس ہوتی ہیں نا, کتنی ہم بخیل ہوتے ہیں کہ ایک اچھی چیز آتی ہے ہم دوسروں کو نہیں بتانا چاہتے نا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بتاؤ, تمہیں ایک اچھی چیز آتی ہے آپ دوسروں کو بھی سکھا دیں گے تو وہ آپ کو دعائیں دے گا, اس کا بھلا ہی ہوگا نا. ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو تمہارے حصے کا رزق ہے وہ اس کو کسی اور کو نہیں ملے گا, وہ آپ کو مل کر رہے گا. آپ کسی کو بتا دیں گی تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کی تعریف میں کمی ہو جائے گی. جو اللہ نے تمہاری قسمت میں عزت لکھی ہے, جو دولت لکھی ہے, جو مال لکھا ہے, جو رزق لکھا ہے, وہ ملنا ہی ہے. تو کسی کو کپڑے کاٹنے بتا دیں. وہ ایک دفعہ ایک عورت کہتی ہے کہ میری پوڑیاں نہیں پھولتی تھی, جب میں پکاتی تو میری پوڑیاں ہی نہ پھولتی, دوسری عورت کی بڑی پھولتی. میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ, تو جیسے کئی لوگوں سے پوچھا تو بتایا نہیں, بات چھوٹی سی تھی. جب اس کی ایک دوست نے اس کو بتائی تو بڑی خوش تھی کہ اچھا مجھے آج پتا چل گیا جو پوڑی پھولتی کیسے ہے نا, ہے نا. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا. اب سوال یہ کہ پھولتی کیسے ہے نا. تو جب وہ کڑھائی میں ڈالی جائے تو فوراً اس کے اوپر جو ہے نا تیل ڈالا جائے, گرم گرم تیل چمچ سے, اور کنارے سے اس کو ہلکا ہلکا پریس کیا جائے تو پوری پھول جائے گی. تو خیر اچھا یہ ایک الگ کہانی ہے. اچھا لیکن میں یہ مثال میں نے کیوں دی کہ ہم آپس میں دوسروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں رہنمائی نہیں دیتے. لوگ پریشان ہیں, آپ اس کو ہم اگر رہنمائی دیں گے تو یہ بھی باقیات الصالحات ہے نا. مثلاً معاشی لحاظ سے کوئی کمزور ہے, اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, تو آپ اس کو رہنمائی دے سکتے ہیں کہ دیکھو تم کپڑے سینے شروع کرو, میں لوگوں کو بتاؤں گی شروع میں تھوڑے پیسے رکھنا, زیادہ نہ رکھنا. آپ نے ایک رہنمائی دی, وہ کماتی رہے گی, گھر میں عزت سے بیٹھی رہے گی, اس کا گھر چلتا رہے گا. آپ کے لیے یہ بھی باقیات الصالحات بن گیا. کسی کو آپ کیٹرنگ کی بتا دیتی ہیں, آپ کسی کو ڈرائیونگ سکھا دیتی ہیں, آپ کسی کے بچے باہر جا رہے ہیں تو غلط کام کر رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, آپ اچھے طریقے سے محبت پیار سے اگر گھر والوں کو رہنمائی دے دیتی ہیں اور بچے اچھے بن جاتے ہیں تو یہ بھی باقیات الصالحات ہیں. آپ اپنے بچوں کو کہیں لے کے جاتی ہیں مسجد میں, وہاں بڑا اچھا بچے سیکھ رہے ہیں, تو آپ اپنے ہمسایوں کے بچوں کو بھی بتا سکتی ہیں, ہے نا. تو باقیات الصالحات کیا ہے کہ خود اچھا بنے اور دوسروں کو بھی اچھا بنوائیں. پیاسے کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کنواں کھدوا دیتی ہیں, یہ بھی باقیات الصالحات ہے. آپ جو غریب لوگ ہیں علم حاصل نہیں کر سکتے, آپ ان کی ایجوکیشن میں پیسے دے دیتی ہیں, یہ بھی باقیات الصالحات ہے. کوئی حفظ کر رہا ہے, کوئی جیسے مثلاً آپ کلاس میں کچھ بہنیں پڑھنا چاہتی ہیں, وہ فیس نہیں دے سکتی, اور رائٹ کے اتنے پیسے ہیں, وہ دور سے آئے تو رائٹ کے پیسے نہیں دے سکتی. اور آپ کہتی ہیں چلو میں تو میری مجبوری ہے, کوئی بھی وجہ میں تو جا نہیں سکتی, چلو میں اتنے لوگوں کی فیس اسپانسر کر دیتی ہوں, میں اتنے لوگوں کو رائٹ کے پیسے دے دیتی ہوں, میں فلاں جو غریب ہے میں اس کی اس طرح سے خاموشی سے مدد کر دیتی ہوں. تو یہ کیا ہے, یہ باقیات الصالحات ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں باقیات الصالحات کی سمجھ ہونی چاہیے, بھوک ہونی چاہیے, طلب ہونی چاہیے, اور پھر کوشش کرنی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر نا باقیات الصالحات جو ہے وہ لے لوں. پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ باقیات الصالحات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں, اور اس میں مال اور اولاد دونوں شامل ہو سکتے ہیں. یہ خاص پوائنٹ ہے کہ باقیات الصالحات میں یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ مال اور اولاد بھی شامل ہو سکتے ہیں. اور مال اور اولاد جو ہیں وہ کیسے شامل ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں, ہے نا, بچوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں, ان کو نماز کی عادت ڈالتے ہیں, اور ان کو عقیدہ توحید کا اور آخرت کا سکھاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن گئی. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله, کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, الا من ثلاث, مگر تین چیزیں ختم نہیں ہوتی, صداقت جاریہ, ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے, اور علم ينتفع به, یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, یعنی ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, اور ولد صالح يدعو له, یا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے. یعنی گویا کہ صدقہ جاریہ باقی رہنے والی نیکیاں وہ ہوتی ہیں جس کا فیض عرصے تک دیر تک باقی رہے. نہر کھدوا دی, کنواں کھدوا دیا, مسلمانوں کے لیے کوئی سرائے بنا دی, راستے پر کوئی درخت لگا دیا, اور کوئی دینی درسگاہ میں کتابیں وقف کر دی, ہے نا. مثلاً اب آپ دیکھیں کہ اگر پروگرام جو ہے وہ آن لائن بھی آ رہا ہے اور کئی لوگ اس میں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جیسے ایک دفعہ میں نے شروع میں کہا کہ حاضری بہت تھوڑی ہے اور اس کا خرچ بہت زیادہ ہے, کیونکہ آن لائن کرنے کے لیے کافی اخراجات ہوتے ہیں. تو ایک بہن جو کیلی فلوریڈا میں ایک بہن تھی, اس نے کہا کہ ایک بھی اگر آئے گا نا میں اس کی پوری پیمنٹ کروں گی, آپ اس کو پلیز بند نہیں کیجیے گا. تو جب کبھی میں سوچتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس میں آ کے سنیں گے اور سیکھیں گے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے نا, تو اس کی ایک بات سے ہم 15 باروں تک آ گئے. تو یہ ہے صدقہ جاریہ, کہ اس نے اپنے حصے کی نیکیاں جو ہیں وہ یہ جملہ بول کر جو ہے نا وہ کما لی. اس کو بند نہ کیجیے گا, یہ سب کے لیے جو ہے نا وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. اسی طرح ایک سی ڈی ایک کیسٹ اگر بن جاتی ہے, ہم ایگزیکٹ بات ویسے نہیں پہنچا سکتے, تو ایک سی ڈی ایک کیسٹ کے بننے میں جو بھی مثلا آپ نے سن کر کہا کہ ہاں یہ سی ڈی ٹھیک ہے اس کو بنا لیا جائے, تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز جب بنتی ہے خاموشی آپ لوگ خاموش ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے کہ ایک چیز ہو کام بن رہا ہے آپ کا نا. آپ کہتے ہیں کہ میں سنتی ہوں اور پروف ریڈنگ اس کی کرتی ہوں, پروف ریڈنگ کی یا آپ نے سن کر اس کو پروف کیا تو وہ چیز تیار ہوئی آپ آگے تک گئیں اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. تو ڈھیروں طریقے سے ہم صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. ایک صحابی تھے اور وہ اخروٹ کا درخت لگا رہے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے, کوئی پاس سے گزرا اور کہا کہ بڑے میاں اب آپ اخروٹ کا درخت لگا رہے ہیں تو اتنے سالوں بعد پھل دیتا ہے, کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ درخت میں لگاؤں اور پھل کوئی اور کھائے. اور ایسے تو بہت کم لوگ سنتے ہیں, ایسے بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ کرسیاں میں بچھاؤں اور بیٹھے کوئی اور, کھانا میں لگاؤں اور کھائے کوئی اور, ہے نا, درخت میں لگاؤں اور پھل کوئی اور کھائے, بہت کم لوگ ایسے سوچتے ہیں. اور آپ نہیں چاہتی کہ آپ بھی کچھ صدقہ جاریہ جو ہے وہ چھوڑ کر جائیں, میں بھی کچھ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاؤں, تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم لوگوں کو دینی تعلیم دیں, ہم قرآن کی تعلیم دیں. کیونکہ اگر ہم سب لوگ دنیا کمانے میں لگ گئے, ڈالر کمانے میں لگ گئے, جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب یہ کہیں کہ اتنے ڈالر ملیں گے مجھے پر آور, تو دین کی تعلیم دینے والا تو کوئی بھی نہیں رہے گا نا. تو دین کی تعلیم جو لوگ دیں گے تو ان کو وقت تو لگانا پڑے گا نا, تو یہ کیا ہے کہ یہ بھی صدقہ جاریہ. ہاں جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ اپنے پیسوں سے صدقہ جاریہ جو ہے وہ وقف کر سکتے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ نہیں کر سکتے. اس طرح آپ دینی کتابیں لکھیں, اچھی کتابیں جو ہے وہ لکھیں تاکہ اس کا ثواب ملتا رہے. تو یہ چیز صدقہ جاریہ بن گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت, یہاں پہ لڑکے کی مثال ہے, اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ لڑکوں کو اچھی تربیت دینی ہے بلکہ اولاد جس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہیں, اور خوب کوشش کریں ان کو عقائد سکھانے کی, قرآن کا پورے قرآن میں سے گزاریں. بیٹی اور بیٹے کی شادی کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ناظرہ پڑھا دیا تو فارغ ہو گئے, نہیں, ناظرہ اس کا ایک حق ہے, اس کے باقی حق بھی ادا کریں. اس کی ترتیل آتی ہو, اس کی تلاوت آتی ہو, اس کی سود بوجھ ترجمہ اس کا آتا ہو, پھر اس پر وہ عمل کرتا ہو, اور پھر بچے کو بتائیں کہ پھیلانا شروع کرو, اس کو لگا دے بچے کو. یہ دعویٰ کے پروگرام ہوتے ہیں, مختلف سینٹرز کرتے ہیں, مساجد کرتی ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی, ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ابھی 1 جولائی آنے والی ہے, تو 1 جولائی کیا ہے, ہاں ہاں, یہاں کا کینیڈا کا آزادی کا دن ہے, انڈیپینڈنس ڈے ہے, اس میں دعویٰ کا جو ہے نا اسٹال اور بوتھ لگایا جا رہا ہے اسکوائر ون میں اکنا کی طرف سے, اور اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے. تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھو کوئی کس طرح اپنی خوشی اور چھٹی مناتا ہے, کوئی کس طرح مناتا ہے. تو بوتھ کوئی بھی لگا رہا ہے, میں اپنے اگر بچے کو بھیج دوں تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا, ہے نا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب کے پڑھنے سے یا ایک پمفلٹ کے بانٹنے سے کوئی مسلمان ہی ہو جائے. کل ہمارے گھر ایک نیو مسلم آیا ہوا تھا اور وہ اپنی عیادت کے لیے آیا, اور پھر وہ اپنی بات بتا رہا تھا کہ میں مسلم کیسے ہوا, اور بتا رہا تھا کہ میں نے سورت فاتحہ کو پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا. کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے بارے میں سنا تھا, تو پھر کہتا ہے کہ میں نا مسجد میں گیا, جب لوگ اندر تھے نا تو میں دائیں بائیں آگے پیچھے ان کو دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں, کیسے جیسے یوں نظر انداز کرتے ہوئے, نظریں بچاتے ہوئے نا, کہ ان کو پتہ نہ چلے, جیسے بندہ ہوتا ہے نا تو دیکھ رہا تھا یہ کیا کرتے ہیں. کہتا ہے پھر جب یہ سب چلے گئے نا, پھر میں ایسے وقت میں مسجد میں گیا جب مسجد خالی تھی, اور جا کر پھر میں نے قرآن پڑھا اور جب ترجمہ پڑھا تو میں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جو کہ انجیل میں پڑھتا ہوں, یہ بالکل ملتی جلتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر مسلمان ہو گیا. اور بھی لمبی کہانی, تو اصل بات کیا ہے کہ یہ مساجد کو آباد کرنا, ایک اچھا مسلمان بننا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صدقہ جاریہ کے لیے جو ہیں وہ ضروری ہے. میرا اور آپ کا خود اپنا فیصلہ ہے کہ میں اور آپ جو صدقہ جاریہ بنانے والے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کیا کوششیں جو ہیں وہ کرنے والے ہیں, کیونکہ باقی سارا کچھ دنیا میں رہ جائے گا. اسی طرح نا ڈالر جو ہے نا اس کو بھی صدقہ جاریہ بنانا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہی پیسے ہمارے ہیں جو ہم نے کھائے پیے استعمال کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال, تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، باقی تو تو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے، باقی تیرے وارثوں کا مال ہے۔ شروع میں مال اور بنون کا ذکر آیا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ یعنی باقی رہنے والی نیکیاں، تو ہمیں مال کو بھی باقیات صالحات میں شامل کرنا ہے اور بنون کو بھی شامل کرنا ہے، ایسی اولاد جو ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے، جو ہمارے لیے نیکیاں کرتی رہے اور ہمارے درجے جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بلند ہوتے رہیں، اونچے ہوتے رہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنی اولاد پر جتنے پیسے لگا سکتے نا لگائیں، لیکن ان کی اچھی تربیت کریں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نا اتنے پیسے لگیں گے اس چیز میں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، گھر پھر بن سکتے ہیں، گھر بعد میں بن سکتے ہیں، جائیدادیں آپ خرید سکتے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کا ایک وقت ہے، وہ اگر گزر گیا نا تو پھر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اچھی تربیت کریں گے نا پھر بہت سے پیسے آ سکتے ہیں اور ہم بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں۔ تو وقت اور موقع کو میں اور آپ جو ہیں وہ گنوا نہ دیں، ضائع نہ کر دیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا ویوم نسیر الجبال وتر الارض بارزا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وتر الارض اور تو دیکھے گا زمین کو، بارزتن کھلی ننگی، فحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، تمام انسانوں کو گھیر کر ہانگ کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، فلم نغادر منہم احدا۔ اب دیکھیے آیت 47 جو ہے ایک بڑا اہم حکم میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، اور اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ لوگوں یہ زمین جو لدی پھندی نظر آتی ہے، اس میں پہاڑ گڑے ہوئے ہیں، عالی شان محل کھڑے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت عمارتیں اور گھر ہیں، یہ باغوں سے اور گلستان سے، پھولوں سے، چمن سے آراستہ ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری چیزوں کا تو ذکر ہی کیا، عام چیزوں کا ذکر نہیں، بلکہ کیا ہے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ آپ سوچیں وہ پہاڑ جو مضبوط ہیں، بھاری ہیں، اور پہاڑ تو پہاڑ زمین میں ہیں، تو زمین جو ہے وہ جمی ہوئی اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے نا۔ اب سائنس نے بھی اس کو پروف کر دیا، گو کہ سائنس قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ پروف کرے، تو پھر ایسی بات نہیں ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پہاڑ تین حصے زمین کے اندر ہیں اور ایک حصہ اوپر ہے، جیسے میل نہیں ہوتے کیل، تین حصے اندر ہوتے ہیں اور ایک حصہ اوپر ہوتا ہے، تو رواسیا ایسے ہی پہاڑوں کو کہتے ہیں نا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ٹھونکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے زمین اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، ورنہ زمین جو ہے نا یہ اپنی جگہ کھڑی نہیں رہ سکتی، کیونکہ نہ یہ پتھر اور لوہے کی طرح سخت ہے، نہ یہ پانی کی طرح لیکوئڈ ہے، درمیانی سی اس کی حالت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پہاڑ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات اللہ رب العزت نے کہی، وتر الارض بارزا، کہ تو زمین کو جو ہے وہ کھلا دیکھے گا اور تو زمین کو صاف کھلی بھی پائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے اور بڑے بڑے واقعات کا بیان ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ رب العزت کبھی پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی زمین کا ذکر کرتے ہیں۔ موجودہ زندگی میں ہم پہاڑوں اور زمین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے نا، لیکن قیامت اتنی شدید ہوگی اور اتنا بڑا واقعہ ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، سورۃ القاریہ ہے نا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ زمین ہے، اس پر پہاڑوں کے علاوہ مکان ہیں، درخت ہیں، اور بہت سی اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات ہیں، انسان ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور اپنا وجود یہاں پر برقرار رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس دن کیا ہوگا، بارزا، زمین صاف چٹیل میدان ہوگی، کوئی چیز جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی، کہ جس کو انسان جو ہے جس کی آڑ لے سکے، انسان جس میں چھپ سکے، یا زمین جو ہے وہ کسی طرح بھی کوئی انسان اس کے اوپر کوئی سہارا یا زندگی کے آثار پا سکے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین بالکل چٹیل میدان بن جائے گی. تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً کے معنی یہ ہیں کہ زمین کو اگر ہم اوپر سے دیکھتے ہیں نا، آپ کبھی جہاز پر بیٹھے ہوئے ہوں، ابھی زمین سے جہاز اٹھا ہوا ہو، اٹھا ہی ہے ابھی، چڑھنا شروع ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کیسے زمین نظر آتی ہے، سجیوی، ایک دلہن کی طرح سجیوی نظر آتی ہے نا. کہیں گاڑیاں ہیں اس کے اوپر، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں درخت ہے، کہیں سبزہ ہے، کہیں لوگ ہیں، کھیل کے میدان ہے، بے شمار چیزیں ہیں نا. بلندی سے زمین کو ایک نظر آپ دیکھیں، بڑا خوبصورت منظر اور سما جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن کیا ہے کہ زمین کے نشیب و فراز، اونچ نیچ سب ختم ہو کے ایک دسترخوان کی طرح صاف واضح ہو جائے گی. دوسری بات، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ زمین سارا کچھ نکال کر جو ہے وہ باہر کر دے گی. تو یہ بھی اس سے مراد ہے، کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ حساب کتاب کا وقت ہوگا، اور زمین جو ہے اس وقت اپنا سارے بوجھ جو ہے وہ نکال کر جو ہے وہ باہر کر دے گی. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یومئذ تحدث اخبارها، تو پھر آپ نے پوچھا اتدرون ما اخبارها، کیا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ پتا ہے. تو آپ نے فرمایا فإن اخبارها ان تشهد على كل عبد وامة بما عمل على ظهرها ان تقول عمل علي كذا وكذا قال فهذه اخبارها. فرمایا زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، بیان کرے گی کہ فلاں مرد اور فلاں عورت نے میری پیٹھ پر فلاں دن فلاں وقت برا یا اچھا کام کیا. یہی مطلب ہے اس آیت کا. تو یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ زمین بالکل خالی ہو جائے گی، اندر سے بھی خالی، اوپر سے بھی خالی. اور کیوں یہ سارا انتظام کیا جائے گا؟ وَحَشَرْنَاهُمْ، تاکہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو ہانک کر جمع کر دیا جائے. ہانکا جائے گا، جمع کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جب کسی کو جمع کرتے ہیں، بچوں کو یا باہر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں، آپ مرغی کے چوزے ہیں اس کو باہر چھوڑا ہوا ہے، پھر آپ اس کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو نہیں جمع ہوتے نا، لیکن آپ ہانکتے ہیں اور جمع کرتے ہیں. آپ جس جگہ ان کو لے جانا چاہتے ہیں وہ دربے میں نہیں جانا چاہتے، بچے گھر نہیں آنا چاہتے، لیکن آپ جب چاہتے ہیں تو ان کو جمع کرتے ہیں نا، اکٹھا کرتے ہیں. اسی طرح کوئی بادشاہ حکم دے دیتا ہے کہ فلاں فلاں طرح کے لوگوں کو جمع کر دیا جائے، تو ان کو کبھی وہ آنسو گیس پھینکا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے تاکہ راستے سارے بند کر کے ان کو جو ہے پکڑ لیا جائے، اکٹھا کر دیا جائے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ جمع کر دیا جائے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کوئی ایک بھی نہیں چھوٹے گا. تو آپ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی بچ جائے. انسان سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کی نظر میں نہ آئے، اس سے بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب کسی کو پکڑیں گے اور سب کو جب اکٹھا کریں گے تو کوئی متنفس جو ہے نا اس حشر سے بچ نہیں سکے گا. آپ نے وہ کہانی بھی سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک وقت کے بادشاہ کے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا ایک اور کچھ لوگ بتائے کہ یہ لوگ جو ہے نا مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ. یاد ہے آپ کو یہ واقعہ؟ تو وہ کیا تھا کہ وہ سرنگ کھود کر تھے وہ یہودی، اور بظاہر مسلمان ہو چکے تھے، مدینہ میں تھے اور دن رات اللہ کی جیسے عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کے دانے گرا رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر سے سرنگ کھود کر اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو وہاں سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک بادشاہ کے خواب میں آپ ایک دفعہ آئے، دو دفعہ آئے، اور اس کو بتایا کہ مجھے ان لوگوں سے بچاؤ نا. اور انہوں نے جو ہے وہ جیسے پورے ملک کے لوگوں کو جو ہے وہ جمع کیا، اور کوئی ایسے ہی کہا کہ بھی کوئی چیز بانٹنی ہے یا کیا بات ہے، تو سارے لوگ آئے اور سلام کریں بادشاہ کو. ہر شخص گزرا لیکن اس شکل کے آدمی نہیں گزرے. تو وہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو وہ نہ آئے. اب پھر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر کہا کہ مجھے ان لوگوں سے بچاؤ. پھر بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو کہ بچ گیا؟ تو بتایا کہ ہاں فلاں لوگ تھے اور وہ دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں, وہ نہیں آئے. پھر ان کو پکڑا گیا اور پھر وہ سارا اس طرح سے جو تھے وہ پکڑے گئے کہ سرنگ جو تھی وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار تک پہنچ چکی تھی. اور ہاں جائے نماز وہ دن کے وقت اوپر جائے نماز بچھا کر عبادت کرتے تھے, اور رات کے وقت وہ اندر ہی اندر سے سرنگ کھولتے تھے, پورے ان کے ساتھ لوگ تھے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی کسی کو پکڑنا چاہے تو بعض اوقات وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے, اور پکڑا بھی جاتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے نا, گو کہ یہ تو پکڑ لیے گئے. لیکن بہت دفعہ مجرم بچ جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی بچ نہیں سکے گا, سب کو جمع کیا جائے گا. اور کیوں جمع کیا جائے گا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلم نغادر منہم احدا, کہ اللہ کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بھی اور آخری دنیا کے جو لوگ ہیں رہتی دنیا کے, وہ بھی چھوٹے بھی بڑے بھی کافر بھی مومن بھی جیسے بھی لوگ ہیں, کوئی بھی نہ زمین کی تہ کے اندر پڑا رہ جائے گا, نہ کوئی کسی قبر میں جا کر چھپ سکتا ہے, نہ کسی پہاڑ کی کھو میں جا کر چھپ سکتا ہے, کہیں بھی ہے اس کو جو ہے وہ نکال لیا جائے گا. تو سب کو جمع کرنے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ وَعُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا, اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے قرآن کتنے خوبصورتی کے ساتھ, کتنے ادب کے ساتھ, کتنے پیار کے ساتھ اور کتنی اہمیت کے ساتھ یہ چیز ہمیں ذہن نشین کروانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں تم سب کے سب اپنے رب کے حضور جو ہے وہ پیش کیے جاؤ گے صف بستہ, لائنیں بنا کر. وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, سب کے سب تیرے رب کے حضور صف بستہ حاضر کیے جائیں گے. اور قرآن مجید میں یہ مضمون جو ہے ہمیں سورۃ نبا میں بھی ملتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو حال کیا ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, ہے نا؟ تو اس میں بھی کیا ہے کہ اس دن جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ پچھلی آیتیں میں کیا ہے کہ بات نہیں کر سکتا, لیکن فرشتے اور روح صف باندھ کر اللہ کے سامنے جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل ادب کے ساتھ صف باندھ کر. اور اسی طرح آپ نے سورت فجر میں بھی یہ آیت جو ہے وہ پڑھی ہے, وجاء ربك والملك صفا صفا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تیرا رب خود آئے گا اور فرشتے بھی صفے باندھ کر آ جائیں گے. تو اللہ آئے گا حساب کتاب لینے کے لیے اور فرشتے کو صفے باندھ کر آئیں گے ادب اور احترام کے لیے. وہ اللہ کی فوج ہے نا, اللہ کی سی آئی ڈی ہے. تو یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے, سارے مجرم مومن نیک اور برے ہر طرح کے لوگ صف باندھ کر ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, بلکہ یہ نہیں کہنی چاہیے کھڑے ہو جائیں گے, بلکہ ان کو پیش کر دیا جائے گا. اصل میں اُرِدُوا جو ہے یہ مجھول ہے, ماضی مجھول, جیسے کسی نے ان کو پکڑ کر کھڑا کر دیا, کسی نے ان کو پکڑ کر پیش کر دیا, خود نہیں پیش ہونا چاہتے. لیکن وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور اس وقت پکارا جائے گا, لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, لو دیکھ لو آگے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. یعنی اس وقت آخرت کا انکار کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں جو پیغمبروں نے خبر دی تھی کہ تمہیں مرنا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, اور نبیوں نے جو خبر دی تھی وہ تو سچی تھی کہ تمہیں زندہ کیا ہے, تمہیں مارا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا. تو اس وقت کہا جائے گا کہ دیکھو لقد جئتمونا, آ گئے نا تم ہمارے پاس, کما خلقناکم اول مرہ, جس طرح پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا پھر تمہیں زندہ کر دیا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا, بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, فيقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوہ دی الکتاب اور رکھ دی جائے گی کتاب اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا ہر شخص کا کیا چھٹا کیا دھرا سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا فاتر المجرمین پس دیکھیں گے مجرم پس دیکھیں گے گناہگار پس دیکھیں گے دنیا اور مال اور اولاد سے محبت کرنے والے دنیا کے لیے جینے والے آخرت اور اللہ کو بھولنے والے فاتر المجرمین پس دیکھیں گے مجرم مشفقین اور وہ ڈر رہے ہوں گے اپنے انجام سے اپنے عملوں سے اپنی بدکاریاں اپنے گناہ ان سے ڈر رہے ہوں گے کیوں ڈر رہے ہوں گے مما فیہی فیہی کس چیز کے اندر اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے فَيَقُولُونَ اور وہ چیخیں گے وہ کہیں گے وہ روئیں گے وہ بولیں گے یا وَيْلَتَنَا ہائے میری بدبختی ہائے میری بربادی ہائے میری شامت اعمال ما لی ہذا الکتاب یہ کیسی کتاب ہے یہ کیسا رجسٹر ہے یہ کیسا نامہ اعمال ہے ما لی ہذا الکتاب یہ کیسی کتاب ہے لا یغادروا صغیرۃ ولا کبیرا نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ ہی بڑی الا احصاها مگر اس میں گن کر رکھی ہوئی ہے اس میں درج کرنے سے کوئی چھوٹی اور بڑی بات جو ہے وہ رہ نہیں گئی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا اور وہ اس وقت حاضر پائیں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے کوئی بھولا نہیں ہے کوئی مس نہیں ہوا کوئی غلطی نہیں لگی کوئی ذرا سی بھول نہیں ہوئی فرشتوں کو وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تیرا رب کسی پر ذرہ ظلم کرنے والا نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے یہ کتنی سخت آیتیں ہیں کتنی سخت آیتیں ہیں کیا ان آیتوں سے سخت آیتوں کا اور تصور کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیے یہ آیت نمبر 48 اور 49 اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 47 بھی قیامت کی منظر کشی کرتی ہے کہ سارا دنیا کا نظام ختم 48 کہتی ہے کہ تم پھر اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جس آخرت سے انسان انکار کرتا تھا وہ حقیقت بن کر سامنے آ جائے گی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ تم مجرمین کو ڈرتے ہوئے دیکھو گے اب نہ تو کوئی سپلی ہے نہ کوئی چانس ہے نہ کوئی میک اپ ٹیسٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں کہتے ہیں نا کہ میں آئی نہیں تھی فلان دن کیا میں اب ٹیسٹ دے سکتی ہوں میرے نمبر اچھے نہیں آئے تھے میں حاضر نہیں تھی کچھ پریشان تھی میرے گھر میں مسئلہ تھا کیا میں میک اپ ٹیسٹ کر سکتی ہوں ہے نا کیا میرے کریڈٹ جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں نہیں لیکن الکتاب سے مراد جو دفتر اعمال ہے یہ فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں کسی کے لیے وہ سجین ہے نا قید خانہ ہے کسی کے لیے علیین ہے نا اور کسی کا نیک ہے اور کسی کا جو ہے وہ برا ہے اب سب کا دفتر جب سامنے لایا جائے گا اور سب جب سب اس ابھی دفتر کھلا نہیں ہے ابھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا کھلنے سے پہلے ہی ہاتھ میں ملنے سے پہلے ہی تصور کر کے کہ دنیا کی زندگی میں میں نے کیا 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 تھا لوگ لرز رہے ہوں گے لوگ ترس رہے ہوں گے لوگ رو رہے ہوں گے اور پھر کیا ہے اللہ کے سامنے ہے نا اور مجرم ہے اور پھر وہ پیش کر دیا جائے